الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا وأمدا ممدودا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد والقاسم محمد. صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار البقرية والمحاشر الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجد الرزبية والجود التقبية والنقابة النقبية والهيبة الأسرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله.
اللهم صل على محمد.
أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن بقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اهتدى فإنما يهدي لنفسه ومن زل فإنها إنما يزل عليها ولا تزر وزرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أرادنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق القول عليها فدمرناه تدميرا. عزیزان گرامی، ہم اپنی گفتگو کے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. پروردگار عالم آپ کے ذوق سماعت کو اسی طرح بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے. میرے نوجوان بچوں نے اور دوستوں نے جس شوق سے گفتگو کو سنا اور جس پیشنس کا مظاہرہ کیا، اور کون کہتا ہے کہ ہمارا مستقبل تاک بنا نہیں ہے. ہمیں اپنے مستقبل پر بھروسہ ہے. ہمارے بچے، ہمارے جوان اس ذمہ داری کو اٹھانے کی پوری طرح اہلیت رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہم سے خود ہو رہی ہے، اور ہم اس ذمہ داری کا بوجھ ان کے کندھوں پر اس طرح نہیں ڈال رہے جس طرح ہمیں ڈال دینا چاہیے. وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہم سے زیادہ ایکسپوجر رکھتے ہیں، بدلتے ہوئے ماحول اور زمانے کو ہم سے زیادہ اور بہتر سمجھتے ہیں. پروردگار عالم ہمارے بچوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو اس راہ پر رکھے جو راہ محمد اور آل محمد، اور اس راہ پر گزر جائیں جسے راہ کربلا کہتے ہیں. پروردگار عالم ہمارے بچوں کو وہ سمجھ اور صلاحیت عطا کر کے وہ دوست اور دشمن کا فرق کر سکیں، وہ صلاحیت عطا کر کے جس کے ذریعے سے وہ اپنی قوم اور اپنے لوگوں کو شناخت کر سکیں، انہیں پہچان سکیں، ان کی فلاح کے لیے قدم بڑھا سکیں. ہمیں ان بچوں سے بہت امیدیں وابستہ ہیں، ان جوانوں سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. ہماری دعا ہے پروردگار عالم ہماری ان امیدوں کو ان جوانوں کے ذریعے سے پورا کر دے. وہ کوتاہیاں جو پچھلے 60 برس میں ہو گئیں یہ کچھ ان کا ازالہ کر دیں. آپ کو بیٹھنے میں زحمت ہوتی ہے، جگہ بڑھتے ہوئے مجمع کے ساتھ گو کے بہت بڑی تھی چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ آپ کا ذوق سماعت ہے، یہ آپ کا شوق ہے، اور بہرحال یہ کسی کی ذاتی محبت میں نہیں امام حسین علیہ السلام کی مقیدہ کر محبت میں. اور جس محبت میں اتنا اخلاص ہو, کوئی اتنا اخلاص نہیں اکٹھا کر سکا زمانے کے ذہن سے, تاریخ کے قلب سے, جتنا اس گھرانے نے حاصل کیا جسے محمد کا گھرانہ کہا. پروردگار عالم روز بروز سال بسال ہماری محبتوں اور عقیدتوں میں ایسا اضافہ کر کہ ہم واقعی غلامان محمد و آل محمد کہلانے کے حقدار. عزیزان گرامی, ہم نے نظام کائنات کے اس حوالے سے کئی بار آپ کی سماعت کو زحمت دی جہاں پروردگار عالم نے تمام مخلوق کو اور خلقت کو قدر نام یعنی ایک سسٹم کے تحت رکھا. والشمس تجری مستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم, والقمر قدرناہ حتی منازل عادل کرجون العظیم. یہ جو سورج جس کے بغیر تمہاری زندگی نامکمل ہے, لتجری مستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم, وہ ایک راستے پر ہی چلے گا جسے حکمت والے اور علم والے رب نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے, یہ اس کی تقدیر ہے. والقمر قدرناہ ہو حتی منازل قادل الارجون, وہ قمر وہ چاند جو تمہارے لیے روشنی کا باعث ہے, وہ اپنی منزلوں ہی میں سفر کرے گا. کبھی تمہیں پورا نظر آئے گا, کبھی تمہیں آدھا دکھائی دے گا, کبھی سوکھ کر ایک لکڑی کی طرح ہو جائے گا, لیکن اس کی تقدیر اس سے باہر نہیں ہے. دوسری طرف انسان ہے, انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرم و اما کفورا, ہم نے اس کی ہدایت کی کیونکہ اسے عقل دی. اب وہ شاکر بنے یا کافر بنے, تمام مخلوقات قدرنا, انسان ہدینا, اور پھر جب انسان سے گفتگو کی تو اس کی عقل سے گفتگو کی. بہت ساری الہامی کتابیں ہیں, زبور الہامی کتاب ہے, توریت الہامی کتاب ہے, انجیل الہامی کتاب ہے, اور کچھ اولڈ ٹیسٹمنٹس پرانے صحیفے نظر آتے ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے, یہ الہامی کتابیں. کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں جو مجوسی پارسی ہندو مت کے ماننے والے جن کتابوں کو الہامی کہتے ہیں, ہم نہیں, وہ ماننے والے انہیں الہامی کہتے ہیں. ان میں سے کسی کتاب میں بھی خطاب اور مخاطب کے درمیان عقل کی کڑی نہیں ہے. کسی الہامی کتاب نے اپنے مخاطبوں کو عقل کے راستے سے مخاطب نہیں کیا, یہ فقط قرآن ہے کہ جس کا خطاب عقل سے ہے. کم از کم 32 مقامات پر قرآن مجید میں کہا گیا یعقلون, عقل سے کام لو. 24 مقامات پر کہا گیا تعقلون, کہاں ہے تمہاری عقل؟ کہیں کہا ذالک لآیات لقوم یتفکرون, یہ نشانیاں ہیں تفکر کرنے والی قوم کے لیے. کہیں سوال کیا فلا یتدبرون, تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ واحد کتاب ہے, وہ واحد الہامی پیغام ہے جس نے عقل کو آواز دی. اور عزیزان گرامی, عقل کس کی؟ انسان کی. اس کے پاس دو چیزیں ہیں, حیوانی ٹینڈنسیز بھی ہیں اور عقل کی نعمت بھی ہے. جب وہ حیوانی خصوصیتیں اپنے اندر رکھتا ہے تو حیوان کی طرح اسے بھوک بھی لگتی ہے, حیوان کی طرح اسے نیند بھی آتی ہے, وہ نفرت بھی کرتا ہے، وہ محبت بھی کرتا ہے، وہ خوش بھی ہوتا ہے، وہ ناراض بھی ہوتا ہے، وہ قیقہ بھی لگاتا ہے، وہ غصہ بھی کرتا ہے. لیکن عقل ان ساری حیوانی ٹینڈنسیز کو ایک لمٹ میں رکھتی ہے، کنٹرول میں رکھتی ہے. ایک عربک پروورب ہے، لا عقل لمن لا دین لہو، بلا دین لہو لا عقل لہو. جس کے پاس دین نہیں ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے، اور جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے.
نعرہ حیدری، حیدری خوشنودی شاہد عجب بلند تر سلوان.
یعنی دین اور عقل کا رشتہ ہے، عقل جہاں ہوگی خود بخود دین کی طرف بڑھے گی، اور دین جہاں ہوگا خود بخود عقل کی طلب کرے گا. یہ ایک عربک پروورب ہے، لیکن کسی تجربے کی بنیاد پر ہے. اب عزیزان گرامی، دین کی خواہش ہے کہ انسان کی حیوانی قوتیں اور ٹینڈنسیز لمٹ میں رہیں، اس پر جو مانیٹرنگ سسٹم لگایا اسے عقل کہتے ہیں. مثال کے طور پر انسان کو غصہ آتا ہے، اگر دین یہ کہہ دے کہ غصہ نہ کرو تو یہ خلاف فطرت ہے، غصہ آتا ہے. دین کیا کہتا ہے؟ والکاظمین الغیظ، آئے گا ضرور غصہ، لیکن عقل کا کنٹرول. والکاظمین الغیظ، غیظ کے جب عالم میں ہو تو اسے عقل کی لگام ڈال دو. فطرت کے تقاضے کا منع نہیں کیا، عقل کے مانیٹرنگ سسٹم کو اس کے اوپر لگا دیا. مثال کے طور پر ایک جنگ ہوئی جسے جنگ خندق کہتے ہیں، عمر بن عبدبد امیر المومنین کے مد مقابل آیا. جناب علی مرتضیٰ نے اس پر وار کر کے اسے زیر کیا، وہ زمین پر گر گیا. آپ اس کے سینے پر سوار ہوئے تاکہ اس کے سر کو تن سے جدا کریں. جب آپ اس کے سینے پر سوار ہوئے تو اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. تاریخ میں لکھتی ہیں کہ علی نے اپنا شکار چھوڑ دیا اور علیحدہ ہو کر کھڑے ہو گئے. لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ علی اس لیے چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے کہ اگر اس وقت قتل کرتے تو یہ قتل نفس کی وجہ سے ہو جاتا. کیا واقعی نفس کی وجہ سے ہو جاتا؟ اگر علی کے کنٹیکسٹ میں یہ بات ہے، خندق کوئی پانچویں ہجری میں، خندق کوئی پانچویں ہجری میں، اور ہجرت کی رات میں کس بات کو سچ تسلیم کروں، تاریخ کو یا قرآن کو؟ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ وہ رات، کہ جس رات میں اس عبد نے اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں بیچ ڈالا. اب جو چیز بک گئی وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں. تو وہ قتل اگر ہوتا تو کیا نفس کا ہوتا علی کے کنٹیکسٹ میں؟ نہیں. اللہ اکبر، علی سینے سے کیوں اتر گئے؟ حیوانیت اور انسانیت کا فرق بتانے کے لیے، اپنے نفس کے لیے نہیں، حیوانیت اور انسانیت کا فرق بتانے کے لیے. فرسٹریشن اور غصے کی لڑائی اور جہاد اسلامی کے فرق کو واضح کرنے کے لیے. فرسٹریشن کی لڑائی اور ہوتی ہے، غصے کی لڑائی اور ہوتی ہے، لالچ اور تما کی لڑائی اور ہوتی ہے اور اسلامک آئیڈیالوجی کی لڑائی اور ہوتی ہے جسے جہاد اسلامی کہا جاتا ہے. آج جہاد کا لفظ ایک بہت بڑا مذاق اور مذکہ بن چکا ہے. ایسا مذاق کہ ساری دنیا کا میڈیا اس لفظ اور اس پر تمسخر سے بھرا ہوا ہے. اس لیے کہ ہم نے ذاتی فرسٹریشنز کو, غصے کی لڑائیوں کو, تما اور لالچ کی کنفلکٹس کو, پیسے کی آرزو کو جہاد کا نام دے دیا. آئے ہوئے شکار کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے. برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, یہ ہے اس جنگ کا ٹائٹل. آئے ہوئے شکار
حیدری حیدری
سورہ بقرہ, جہاد اسلامی, وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقتلونکم الذین یقاتلونکم فلا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. جہاد اسلامی, اللہ کی راہ میں قتال کرنا. یقاتلون فی سبیل اللہ, ان سے الذین یقاتلونکم, فقط ان سے جو تم سے لڑنے کے لیے آئے. ولا تعتدوا, اس میں بھی زیادتی کا عنصر اور پہلو نہیں ہو. ان اللہ لا یحب المعتدین, اس لیے کہ اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا, انہیں دوست نہیں رکھتا. یہ جہاد اسلامی کا عنوان ہے. ہم جہاد پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہ یہ بہت بڑا موضوع ہے اور کسی وقت ضرور اسلامی جہاد کے اس کانسیپٹ کے پر آپ کے سماعت کے پیش نظر کچھ گفتگو کریں گے, لیکن آج نہیں. بات کہنے کی فقط اتنی ہے کہ رسول نے جو جہاد کیا وہ انسان کی حیات کو چھیننے کے لیے نہیں کیا, انسان کو حیات بخشنے کے لیے کیا. بڑا فرق ہے زندگی کو چھین لینا اور حیات اور اسباب حیات کی حفاظت کرنے کے لیے لڑائی لڑنا. اب اسی مارکے میں, جسے آپ خندق کا مارکہ کہتے ہیں, میں کسی جذباتی ریفرنس سے اس مارکے کا تذکرہ نہیں کر رہی, کچھ نتائج پر پہنچنے کے لیے تین سوال کیے امیر المومنین نے, اس سے تین مطالبے ہیں آپ کے. کہا کہ کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا اگر کلمہ ہی پڑھنا ہوتا تو آتا کیوں. دوسرا سوال کیا کہ واپس چلے جاؤ. دوسرا مطالبہ, واپس چلے جاؤ. کہا اگر واپس چلا گیا عرب کی عورتیں مجھ پر ہنسیں گی. کہا اچھا تم پہلا بار کرو. ارے عزیزو, علی زندگی لینے آئے تھے یا زندگی دینے آئے تھے؟ پہلا مطالبہ لا الہ پڑھ, جب پڑھ لے گا تو جا زندہ واپس چلا جا. دوسرا مطالبہ ویسے ہی چلا جا نہ میرے مقابل. تیسرا مطالبہ وار کر, تیرے نصیب اچھے ہوئے تو تو مجھے قتل کر دے گا اور زندہ چلا جائے گا. ارے تینوں آپشنز میں, تینوں مطالبوں میں علی اس کی جان لینے کی بات نہیں کر رہے, اس کو جان دینے کی بات کر رہے ہیں. یہ ہے لڑائی کا اور جہاں کا کانسیپٹ اسلام کی نظر کے اندر. یہ تینوں مطالبے زندگی لینے کے لیے نہیں ہیں, زندگی دینے کے لیے. حیات چھیننے کے لیے نہیں ہے, حیات بخشنے کے لیے. اب عزیزان گرامی, یہ سب باتیں کہاں پر پیدا ہوتی ہیں؟ جب عقل حکمرانی پر ہو اور عقل کے اوپر وحی کی اطاعت ہو، عقل کے اوپر وحی کی اطاعت ہو، یہ سب باتیں وہاں پر ہوتی ہیں. اب ہمارے ہاں ایک بہت اہم کتاب ہے، سب سے معتبر کتاب، اصول کافی. ہمارے نوجوان دوستوں میں سے کچھ نے اس کا نام سنا ہوگا اور کچھ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. زمانہ بدل گیا ہے، کتابیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی، لیکن یہ کتابیں گھروں میں رکھنی ضرور چاہیے. کبھی کبھار کچھ نہیں تو ان کے چیپٹرز کے نام ضرور آنے چاہیے ہمارے نوجوان دوستوں. یہ کتاب محمد بن یعقوب الکلینی نے اس کو مرتب کیا، کمپائل کیا، اور 329 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے امام کی غیبت کبریٰ کا بھی یہی سن ہے. تین حصے ہیں اصول کافی کے، پہلا اصول کافی، دوسرا فروع کافی، اور تیسرا روضۃ کافی. اصول کافی یعنی عقائد کی باتیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. فروع کافی، فروعات، نماز، روزہ، حج، زکات. روضۃ کافی، تاریخ کے واقعات. اصول کافی کا پہلا چیپٹر اور نام ہے عقل و جہل. کتاب عقل و جہل کسی مکتب فکر کی، احادیث کی کتاب، اور سب سے بڑی اور معتبر کتاب ہماری، اور کسی بھی مکتب فکر کی کسی کتاب میں کی ابتدا عقل اور جہل سے نہیں ہوتی. یہ فقط مکتب شیعت کو افتخار حاصل ہے کہ ہمارے ہاں حدیث کی کمپائل کتاب بھی عقل کے عنوان سے شروع ہوتی ہے. اب چیپٹر کھلا، پہلا عقل اور جہل. عزیزو، جہل کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ علم. ہونا کیا چاہیے تھا؟ علم اور جہل. لیکن کمپائل کرنے والے نے علم اور جہل نہیں لکھا، مصلحت، عقل اور جہل. اور پھر ایک روایت لکھی، بڑی سمبولک روایت ہے، کہ پروردگار عالم نے عقل کو طلب کیا، وہ آ گئی، کہا واپس چلی جا، وہ واپس چلی گئی. کیا کیا عقل نے؟ اطاعت. تو عقل کیا ہے؟ اطاعت. عقل کیا ہے؟ اطاعت. جب ہم کہتے ہیں انسان کے پاس عقل ہے، عقل ہے، عقل ہے، تو شر کے لیے نہیں ہے، فساد کے لیے نہیں ہے، اطاعت کے لیے. عقل کا دوسرا نام کیا؟ اطاعت. عقل کو کہا آ جا، آ گئی، کہا چلی جا، چلی گئی. جہل سے کہا آ جا، آ گیا، کہا واپس چلا جا، اڑ کر وہیں کھڑا ہو گیا، واپس نہیں جاؤں گا. تو جہل کا مطلب کیا ہوا؟ ضد. ضد. اور ضد نے کس چیز کو ڈیولپ کیا؟ نافرمانی. تو عقل کا مطلب ہے اطاعت، اور جہل کا مطلب ہے ضد. تو اللہ اکبر، عقل و جہل یعنی اطاعت اور ضد کا مقابلہ، اطاعت اور ضد کا مقابلہ. اس ضد کو سب سے پہلے کس نے انجام دیا؟ ابلیس. کیا کہا اس نے؟ کہ میں اس سے بہتر ہوں، وہ مجھ سے کمتر ہے. بھائی خالق تو آگ کا بھی خالق ہے، مٹی کا بھی خالق ہے، اسے زیادہ بہتر پتا ہے کہ کون افضل ہے اور کون کمتر ہے. یہ جو ضد ہے نا، جہل، یہ اسے پڑھا رہی ہے کہ وہ بہتر ہے، کہ وہ بہتر ہے. خالق کو کوئی بتائے کہ یہ بہتر ہے اور یہ بہتر نہیں ہے، وہ افضل ہے اور وہ کمتر ہے، خالق کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جہل ہے. اس لیے کہ یہ ضد. اب عقل کیا ہے؟ ہم صاحبان عقل ہیں. اگر ہم صاحبان اطاعت ہیں تب ہم صاحبان عقل ہیں، اور اگر ہمارے اندر اندر ضد ہے. تم کتنے ہی چالاک ہو سکتے ہیں, صاحب عقل نہیں ہو سکتے. چالاکی اور ہے, عقل ہونا اور ہے. اب عزیزان گرامی دیکھیے, ایک لفظ ہوئی ہوا عقل, اس کے دو, ایک لفظ جہل, اس کے دو اپوزٹس ہوئے, ایک عقل اور دوسرے علم. یعنی جہل اور علم, جہل اور عقل. تو جو دو اپوزٹس ہوئے ایک لفظ یعنی جہل کے, وہ دونوں آپس میں سائنونیم ہو گئے. علم اور عقل ایک ہوئے, ان کا اپوزٹ جہل ہے, دونوں سائنونیم ہو گئے. اب علم اور عقل اکٹھے ہوئے سورہ دکان میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, وَلَقَدْ اخترناہم عِلْمًا عَلَى الْعَالَمِينَ, میں نے عالمین کی ہدایت کے لیے جن ستاروں کو منتخب کیا. پیغمبروں کو کیا کہا؟ اخترناہم, ستارے. وَلَقَدْ اخترناہم عِلْمًا عَلَى الْعَالَمِينَ, ان کے پاس کیا ہے؟ علم. ان کے پاس علم ہے. اب جن کے پاس علم ہے وہ کیا کریں گے؟ عقل کی ہدایت کریں گے. جب علم ان کے پاس ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر ہادی کے پاس علم ہے تو فالوور کے پاس تو علم نہیں ہوتا نا. فالوور کے پاس معلومات ہیں. علم وہاں ہے, ہمارے پاس صرف معلومات ہیں. ہم معلومات پر چلتے ہیں, علم ان کے پاس ہے. اب پیغمبر کے تین جملے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا, اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. پھر ارشاد فرمایا, اول ما خلق اللہ العقل, اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. پھر ارشاد فرمایا, اول ما خلق اللہ العلم, اللہ نے سب سے پہلے علم کو پیدا کیا. اب سب سے پہلے علم بھی پیدا ہو گیا, سب سے پہلے عقل بھی پیدا ہو گئی, سب سے پہلے نور محمدی بھی پیدا ہو گیا. تو پہلے تو ایک ہی چیز پیدا ہو سکتی ہے نا. تینوں چیزیں پیدا ہوئیں اور تینوں سب سے پہلے, تینوں چیزیں پیدا ہوئیں اور تینوں سب سے پہلے, عقل بھی پہلی, علم بھی پہلا, میرا نور بھی پہلا. تو اللہ اکبر, محمد کے ان تین جملوں میں کوئی شک کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ جو کہا درست کہا. اگر عقل کہو یا محمد کہو ایک بات ہے, علم کہو یا محمد کہو ایک بات ہے, نور کہو یا محمد کہو ایک بات.
حیدری 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 پر محمد والے محمد سلوار.
یہ ایک امیج ہے جس کے مختلف رخ ہیں. سارے سائنونیمز, ہم نے بھی آپ کے سامنے سائنونیم کی بات کی. اپوزٹ دو, ایک کے دو اور دونوں اپوزٹ سائنونیم. اب نور کہو تو محمد, عقل کہو تو محمد, علم کہو تو محمد. اللہ اکبر, ان اس نور, اس امیج کے تین مختلف جو پہلو ہیں, ذرا ان پہلوؤں سے معراج کے سفر کو ڈھونڈو. یہ فرد کا سفر نہیں تھا, یہ علم اور عقل کا اپنی منزل اپنے مرکز کی طرف سفر تھا. جب علم اور عقل اپنے مرکز کی طرف پہنچا تو جو فرشتہ ساتھ تھا اس نے کہا, بس میرا مقام یہی تک ہے, آگے آپ جائیے, آگے آپ کا مقام ہے. کہا کیوں؟ کہا فرشتہ ضرور ہوں, اول مخلوق نہیں ہوں. فرشتہ ضرور ہوں, اول مخلوق نہیں ہوں. آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. ارے جبریل کے پاس عقل تھی, عقل نے اطاعت سکھائی, شرافت سکھائی, کسی کے مقام کو جاننا سکھایا. سردار ملائکہ ہے, پیچھے ہٹ گیا, عقل نے سکھایا بس میری لمٹ اتنی ہے, اگر آج والے ساتھ ہوتے تو کہتے یہ ہمارے جیسے ہیں, یہ کیسے ساتھ, ہم بھی ان کے ساتھ. اگر آج والے ساتھ ہوتے یہ ہمارے جیسے ہیں تو کہتے آپ کیا, ہم دو قدم آپ سے آگے, تو انجام کیا ہوتا؟ انجام کیا ہوتا؟ عقل نے بتایا کہ انجام لمٹ کو کراس کرنے سے بربادی اور تباہی ہوتا ہے. اب ان ڈھکے چھپے لفظوں میں میں نے اپنے نوجوان دوستوں کو ایک میسج کنوے کر دیا. فرشتہ نے اپنی لمٹ پہچانی, اطاعت اور شرافت کی لمٹ میں رہا, کسی کے مقام کو مانا, بچ گیا. جس نے عقل کی لمٹ کو کراس کیا, اس نے اطاعت کی لمٹ کو کراس کیا, اس نے شرافت کی لمٹ کو کراس کیا, کسی نے اس کی بزرگی کی لمٹ کو کراس کیا, کراس کیا, انجام فرشتہ بتا چکا. اگر یہ کروں گا تو یہ ہوگا, تو میں تو نہیں کروں گا, کسی کا دل چاہے وہ کرے.
نعرہِ حیدری, حیدری پر محمد و آل محمد, بلند تک سلوار.
سورہ آل عمران بڑی خوبصورت آیت پیغمبر کے لیے, وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پہلی آیت کے علاوہ, پہلے ٹکڑے کے علاوہ یہ مضمون قرآن کریم میں چار جگہ اسی ترتیب سے بیان ہوا. کیا ارشاد فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین, اس بار فیہم رسولا منہم, اللہ نے صاحبان ایمان پر احسان کیا. بہت غور سے سننے والی بات ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے مومنین پر احسان کیا. کیا؟ وَإِذْبَعَثَ فِيهُمْ رَسُولًا مِنْهُمْ, کہ ان کے اندر ایک رسول کو بھیجا جو انہی میں سے تھا. غور نہیں کیا آپ نے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان رسول کو مبعوث کیا جو انہی میں سے تھا. تو اللہ اکبر, یہ مومن اعلان بعثت کے بعد مومن نہیں بنے, کچھ ایسے تھے کہ جن کے درمیان رسول کو مبعوث کیا, ان مومنوں کا تذکرہ کر کے کہا لقد من اللہ علی المومنین, ارے میں نے ان مومنوں پر احسان کیا. وَإِذْبَعَثَ فِيهُمْ رَسُولًا مِنْهُمْ, کہ ان کے درمیان میں نے رسول کو مبعوث کیا جو انہی میں سے ہے. اب جن سے رسول ہے اور جن کے پاس آیا, جن کے درمیان, جس خاندان, جس گھر, جس گود, لَقَدْ مَنَّ اللَّهَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, تم کچھ بھی کہتے رہو, قرآن انہیں مومن کہتا ہے. یعنی بے شک رسول کے وقت پہ مومنوں کی موجودگی لازمی. لقد من اللہ علی المومنین, یہ ہم نے ان مومنوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان رسول کا مبعوث کیا جو انہی میں سے تھا. ان کا بیٹا, ان کا بھتیجا, ان کا بھائی, احسان کیا ہم نے مومنوں پر. تو بے شک رسول کے وقت پہ مومن موجود تھے. اب عزیزان گرامی, اس کے بعد کیا پیغمبر کی ذمہ داری بتائی گئی؟ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پیغمبر کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، آیتوں کی تلاوت کرنا. آیت کی تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے سامنے، ایسے پڑھ دینا نہیں، اللہ کی نشانی کو دکھانا. پہلا کام اللہ کی نشانی کو دکھانا، دوسرا کام یزکیہم، دل کو اس نشانی کو قبول کرنے کے لیے آمادہ کرنا. یعلمہ الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دینا. کون سی؟ جیسے مولانا سطر بسطر پڑھاتے جاتے ہیں، ہم ریحل پر کتاب رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انگلی گھماتے جاتے ہیں، لائن پر لائن پڑھتے جاتے ہیں، ایسے اسے کہتے ہیں تعلیم کتاب؟ نہیں. حقیقت کتاب کو منتقی کرنا، حکمت یہ حقیقت کتاب ہے، اسے پہچان لو. اللہ کی آیت کو دکھانا، نشانی کو پہچانوانا، دل کو نشانی کو قبول کرنے کے لیے تیار کرنا، حقیقت کتاب سے آشنا کرنا. سطر بہ سطر انگلی سے نہیں پڑھانا، حقیقت کتاب سے آشکار کرنا. یہ تین کام ہے پیغمبر کے. اب پیغمبر جو کچھ بھی کریں گے وہ ان تین دائروں سے باہر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ پیغمبر جو کچھ کریں گے وہ ان تین دائروں سے باہر نہیں ہوگا، یعنی جو کریں گے یا اللہ کی نشانی دکھائیں گے، یا نفس کو اس نشانی کو قبول کرنے پر آمادہ کریں گے، یا حقیقت کتاب سے آگاہ کریں گے، بس. اس کے علاوہ پیغمبر کوئی اور کام نہیں کریں گے. یہ تین کام ہی اتنے بڑے ہیں کہ ساری کائنات ان کام کے اندر ہے. پیغمبر مدینے کی گلیوں میں باہر نکلے اور مجمع نے دیکھا پیغمبر کے کندھے پر دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پکارنے والے نے کہا نعم المرکب، کتنی خوبصورت ہے یہ سواری. جواب دینے والے نے کہا نعم الراکب، کتنے خوبصورت ہیں یہ سوار. کیا کیا پیغمبر نے؟ کیا کیا پیغمبر نے؟ اللہ کی نشانی دکھائی، دل کو نفس کو اس نشانی کو قبول کرنے کے لیے آمادہ کیا، حقیقت کتاب دکھائی. پیغمبر ممبر پر خطبہ چل رہا ہے، ساری تاریخیں لکھتی ہیں، فاطمہ کے بیٹے مسجد میں داخل ہوئے، پیغمبر نے خطبہ روک دیا، پیغمبر ممبر سے نیچے اترے، پیغمبر نے بچوں کو اٹھایا اور گود میں لیا، پیغمبر اس کیفیت میں دوبارہ منبر پر آئے، ایک زانو پر ایک بچہ، دوسرے زانو پر دوسرا بیٹا، اور اس کے بعد کہا ابنانا، یہ میرے بیٹے ہیں، امامان، امام ہیں، قائدن اور قائمن، کھڑے ہو جائیں تب، بیٹھ جائیں تب. پیغمبر نے کیا کیا؟ یہ کیا کیا پیغمبر نے؟ ارے پیغمبر آپ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ کیا تھا؟ تعلیم، تذکیر، تزکیہ، اللہ کی نشانیاں بتا رہے تھے، نفس کو نشانیاں قبول کرنے کے لیے آمادہ کر رہے تھے، حقیقت کتاب سمجھا رہے تھے. جب آپ بڑی امپورٹنٹ باتیں اپنے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے سن رہے ہوتے ہیں تو اچانک ایک ریڈ سلائڈ چلتی ہے، بریکنگ نیوز، اچانک ایک ریڈ سلائڈ آتی ہے، بریکنگ نیوز. تو وہ اتنی اہم باتیں جو آپ سن رہے ہوتے ہیں نا، وہ اہم باتیں کم اہم ہو جاتی ہیں، بریکنگ نیوز سامنے آتی ہے، انہیں چھوڑو، انہیں سنو.
حضور سلام دیئے قائم آل محمد بلند تک سلوہ
بریکنگ نیوز اب تک جو سن رہے تھے اہم تھا یہ اس سے زیادہ اہم ہے پیغمبر نے خطبہ بریک کیا ممبر سے اترا پیغمبر بچوں تک گیا پیغمبر اٹھا کے واپس لایا پیغمبر دوبارہ ممبر پر بیٹھا پیغمبر کیا کیا پیغمبر نے اللہ کی آیت اور نشانی دکھائی دونوں زانوں پر بٹھا کر وَيَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ یہی کام ہے پیغمبر کا اللہ کی نشانی دکھا دو وَيُزَكِّيهِمْ نفوس کو ان نشانیوں کو قبول کرنے کے لیے آمادہ کرو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور حقیقت کتاب دکھا دو دونوں زانوں پر حقیقت کتاب رکھی ہوئی تھی پیغمبر کے حقیقت کتاب رکھی ہوئی تھی پیغمبر کے اللہ اکبر اللہ اکبر پیغمبر صاحب خلق عظیم ہمیشہ واحد کے صیغے میں بات کی جب کہا میں انا و ساتحاتین ان اول ما خلق اللہ نوری اول ما خلق اللہ العلم یعنی جب بھی پیغمبر نے بات کی میں اس لیے جب ہم کہا جاتا ہے نا تو ہم میں ایک پرائیڈ ہوتی ہے ہم پرائیڈ ہوتی ہے ناز ہوتا ہے جب میں کہا جاتا ہے نا تو میں میں انکسار ہوتا ہے پیغمبر نے ہمیشہ میں کہا میں انکسار ہم نہیں کہا ایک جگہ قرآن نے پیغمبر سے ہم کہل بایا اب تک کہتے رہے میں آج کہو ہم کل میں نے آپ کے سامنے جناب موسیٰ اور ہارون کی جب آیات پڑھی تھی میں کی نصب ہو کا کثیرن کی نصب کرو کا کثیرن انکا انتا بنا بصیر ہم تیری بہت تسبیح کریں گے ہم تیرا بہت ذکر کریں گے تو ہمیں دیکھ رہا ہے کس مقام پر اس مقام پر جہاں ہارون کو موسیٰ کی رسالت نے شریک کر دیا وہاں میں سے ہم بنا محمد ہم تمہاری میں کو جب ہم بنائیں گے اللہ اکبر فمن حاجت فیہ من بعد ما جا کا من العلم جب علم کے دفتر تمام ہو جائیں فمن حاجت فیہ من بعد ما جا کا من العلم فقل سالو نہ دو کہو ان سے ابنا نا و ابنا کم نسا نا و نسا کم انفسنا و انفسکم سما نبتہل و نجل لعنت اللہ علی الکاذبین آج میں نہیں ہم تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تم اپنی نساء کو لاؤ ہم اپنی نساء کو لائیں گے تم اپنے نفوس کو لاؤ ہم اپنے نفوس کو لائیں گے اب نانا باپ نا کم تمہارے بیٹے ہمارے بیٹے اب نا کم جمع کا سیگا نساکم تمہاری عورتیں ہماری عورتیں انفسنا وانفسکم تمہارے نفوس ہمارے نفوس تینوں جگہ جمع کا سیگا ہے تینوں جگہ جمع کا سیگا ہے اب اللہ نے پیغمبر کو کھلا آپشن دیا دیکھیے عربی زبان کی لغت میں ایک ہوتا ہے واحد یعنی سنگولر ون جب دو ہوتے ہیں نا انہیں کہتے ہیں اثنین پلورل نہیں کہتے جب دو سے زیادہ ہو جائیں کہتے ہیں جمع اور پلورل ایک پھر دو اور اس کے بعد پھر مجمع. اس آیت میں ایک کی بات نہیں کی کہ تم اپنے نفس کو لاؤ ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے کو لاؤ ہم اپنی بیٹی بیٹے کو لاتے ہیں, تم اپنی نساء عورت کو لاؤ ہم اپنی عورت کو لاتے ہیں. نہیں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنی نساء کو لاؤ ہم اپنی نساء کو لاتے ہیں, تم اپنے نفوس کو لاؤ ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں. اللہ اکبر, جب حکم تھا جمع کے صیغے میں تو پیغمبر کو چاہیے تھا کہ مجمع ہی لے کے جاتے, بھائی باہر نہیں کہا, اثنین یعنی دو نہیں کہے, جمع کہا, دو سے زیادہ, دو سے زیادہ. اگر اللہ کہتا تم اپنے نفس کو لے جاؤ ایک تو پیغمبر ایک کو لے جاتے, اپنی نساء کو لے جاؤ ایک تو پیغمبر ایک کو لے جاتے, اپنے بیٹے کو لے جاؤ ایک, یا اثنین میں کہتا دو تو دو کو لے جاتے. تو کہنے والے یہ کہتے حکم یہ تھا کہ ایک خاتون کو لے جاؤ, لہذا پیغمبر ایک بیٹی کو لے گئے اور باقیوں کو چھوڑ گئے. حکم یہ تھا کہ ایک نفس کو لے جاؤ, لہذا پیغمبر ایک مرد کو لے گئے باقیوں کو چھوڑ گئے. حکم یہ تھا کہ دو بچوں یا بیٹوں کو لے جاؤ تو دو ہی کو لے گئے باقی کو چھوڑ گئے, کیونکہ حکم قرآن تھا کہ ایک ایک اور دو. تو پیغمبر اس لیے نہیں لے گئے, ورنہ پیغمبر لے جاتے. ارے پیغمبر کو کھلا آپشن دیا کہ لے جاؤ مجمع, لے جاؤ مجمع, تو کل کل لے جاؤ, کل لے جاؤ, جتنے تمہارے نفوس ہیں سب کو لے جاؤ, جتنی تمہاری نساء ہیں سب کو لے جاؤ, جتنے تمہارے ابنا ہیں سب کو لے جاؤ. تو عزیزو جس کے دس بیٹے ہوں گے وہ اس کا کل ہوگا, جس کا ایک بیٹا ہوگا وہی اس کا کل ہوگا نا, جس کی دس بیٹیاں ہوں گی وہ اس کا کل ہوگا, اور جس کی ایک بیٹی ہوگی وہ اس کا کل ہوگا. تو پیغمبر نے اس جمع کے صیغے کو واحد میں تبدیل کر کے بتا دیا کہ میرا کل یہی ہے, میرا کل یہی ہے, ورنہ مجھے کھلا آپشن تھا قرآن کا کہ جتنے بیٹے سب لے جاؤ, جتنی نساء سب لے جاؤ, جتنے نفس سب لے جاؤ. تو نفس بھی ایک تھا یہ کل ہے, بیٹی بھی ایک تھی یہی کل ہے, بیٹے بھی دو ہی تھے یہی کل ہے. تو جس کے پاس مجمع ہو وہ اس کا کل ہے, اور جس کے پاس ایک ہو وہ اس کا کل ہے. سلمان کا تیار کیا کہ بڑی مماثلت ہے, قرآن نے کہا موسیٰ کی رسالت میں اور محمد کی رسالت کے اندر بڑی مماثلت ہے. سورہ طہٰ حکم ہوا موسیٰ کو انی انا ربک فاقل نالک ذالک الوعد المقدس توان, میں تمہارا رب ہوں اور تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ جب تم تبا کی مقدس وادی جس میں تور ہے جا رہے ہو, واخلا نالکا اپنے جوتے اتار دو. بہت غور طلب بات ہے, تمہیں حکم میں تمہارا رب ہوں, تم مقدس وادی تبا میں جا رہے ہو جہاں اللہ کے نور کی تجلیاں ہوں گی, ٹھیک ہے, تمہیں حکم ہے جوتے اتار دو. یہ موسیٰ کا مقام ہے, وہاں سبحان الذی اسری بعبدہ, جب لے گیا اپنے آپ کو آسمانوں کی سیر کے لیے, کہا جوتے اتار, کہا نہیں نالین سمیت. تو موسیٰ کا مقام ہے, یہ مقدس وادی توا ہے, موسیٰ جوتے اتار دو, اور وہ مقدس وادی عرش ہے, محمد جوتے پہن کے آ جاؤ. اب اس کے دو مطالب ہیں جوتے اتارنے کے, ایک مطلب تو یہ ہے کہ واقعی جو نالین آپ نے پہنی ہوئی ہے اسے اتار دیا جائے. بعض مفسرین نے, بلکہ اکثر مفسرین نے, ہمارے نہیں, ہمارے نہیں, اس کا دوسرا مطلب یہ لکھا کہ یہ مقصد پروردگار تھا کہ موسیٰ جب تم اللہ کی طرف آ رہے ہو تو جوتے اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ آل اولاد کی محبت کو پیچھے چھوڑ کر آؤ. اللہ کی محبت اور آل اور اولاد کی محبت ساتھ نہیں چل سکتی. قرآن مجید میں بھی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلکم اولادکم واموالکم عن ذکر اللہ. ایسا ایمان ایمان ایسا نہ ہو کہ یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتے. تو اگر یہ تفسیر مانی جائے کہ موسیٰ سے کہا اللہ سے ملاقات کرنے آ رہے ہو نا تو آل اور اولاد کی محبت کو چھوڑ کر آؤ. ہم نہیں کرتے تفسیر یہ, لیکن زمانہ یہ تفسیر کرتا ہے. مقدس وادی سوا میں جہاں اللہ تم سے کلام کرے گا نور کی تجلی ہوگی. آل اور اولاد کی محبت کو چھوڑ کر آؤ. صاحبان ایمان کو حکم دیا کہ یہ آل اور مال کی محبت کہیں تمہیں ذکر خدا سے غافل نہ کر دے. یہ ہے کوئی ایسی آل اور ہے کوئی ایسا مال اور دوسری منزل کے اوپر اصلا تو معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. ہم پڑھیں تو ہماری معراج ہے اور نبی پڑھے تو نبی کی معراج ہے اور نماز میں سجدہ نماز کی معراج ہے اور ہمارا سجدہ ہماری معراج ہے, نبی کا سجدہ نبی کی معراج ہے. ایسے میں نبی حالت معراج میں ہو اور نواسا پشت نبی پر آ کر بیٹھ جائے. نواسا پشت نبی پر آ کر بیٹھ جائے. موسیٰ جوتیاں اتار دو, آل اور اولاد کی محبت چھوڑ دو, یہ ساتھ نہیں چلیں گے. اور محمد سجدے میں جاؤ نواسے کو پیٹھ پر بٹھا لو. ایک بار سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, دو بار سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, تین بار سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, چوتھی بار کہا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, گھبراہٹ ہوئی صحابہ کو, پانچویں بار کہا تو بے چین ہوئے, چھٹی بار میں اٹھ کر دیکھا. اٹھ کر دیکھا کیا دیکھا؟ چھوٹا نواسا پیٹھ پر کھیل رہا ہے. اور پیغمبر موسیٰ وادی سوا میں آنا رب کی تجلی ہوگی. محمد معراج کی منزل پر پشت نواسا کھیل رہا ہے. وہ ہوگی کوئی اور اولاد اور ہے یہ کوئی اور اولاد. ستر بار کہا پیغمبر نے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, ستر بار کہا, اکہترویں بار میں سر اٹھایا, بچہ اتر گیا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا دیکھا نہیں, حسین فش پر کھیل رہے تھے. کہا سر کیوں نہیں اٹھایا؟ کہا ایک طرف سے جبریل نے شانہ دبایا, دوسری طرف سے میکائیل نے شانہ دبایا. پیغمبر جب تک بچہ نہ اترے تم نہ اتر اٹھنا. یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی نشانی کو دکھانا. پیغمبر حالت معراج میں ہو, پیٹھ پر نواسا ہو, سب اٹھا کے سر دیکھ لیں, یہ ہے اللہ کی نشانی. پیغمبر کا کام یہ ہے دوبارہ سروں کو سجدے میں جھکوا دینا. دوسرا سجدہ کس کو ہوا؟ کھیلنے والے بچے ہی کو تو ہوا نا. پیغمبر کا کام کیا ہے؟ حقیقت کتاب بتانا. پشت پر حقیقت کتاب موجود ہے, یہ دیکھ لو. اور اللہ اکبر, حسین ابن علی کو اس ناز سے پیغمبر پالے, اس پیار سے اس کا رب پالے. اور جب ایسا وقت آئے کہ لا الہ الا اللہ مٹنے کے قریب ہو, محمد رسول اللہ پر حملے ہونے لگ جائیں, تو حسین بہت سارے قرض اتارنے پڑیں گے. کبھی کندھے پر اٹھنے کا قرض, کبھی زانوں پر بیٹھنے کا قرض, کبھی ممبر پر آنے کا قرض, کبھی پشت رسول پر حالت سجدہ میں کھیلنے کا قرض,
حسین کیا کیا یاد کریں، حسین کیا کیا یاد کریں، نانا آپ کی امت مجھے آپ کی قبر سے جدا کر رہی ہے، نانا تھوڑی سی جگہ ہو تو مجھے قبر میں اپنے ساتھ لٹا لیجئے، نانا چراغ جلانے والا جا رہا ہے، اللہ اکبر، حسین ابن علی قافلے کو لے کر مدینے سے نکلے، تین بہت معظمہ خواتین کو آپ نے ساتھ نہیں لیا، ایک زوجہ رسول جناب ام سلمہ، دوسری اپنی پھوپھی علی جعفر اور عقیل کی بہن ام ہانی، اللہ اکبر، ایسے شیروں کی بہن، اور حسین وہ اسیروں کا قافلہ دیکھ رہے تھے، جعفر کی بہن، عقیل کی بہن، علی کی بہن، چھوڑ دیا ام ہانی کو، پھوپھی اماں آپ نہیں جا سکتی، تیسری خاتون علی کی زوجہ ام البنین فاطمہ کلابیہ، جن کے چار بیٹے ساتھ لیے، لیکن اس ماں سے کہا کہ مادر گرامی آپ مدینے میں تشریف رکھیے، ارے محمد کی نواسی کا اونٹ پر پھرنا اور ہے، علی کی زوجہ کا بازار میں نکل کے آنا اور ہے، ام البنین بیٹوں کی ماں، بیٹوں کی ماں، فاطمہ کلابیہ کا لقب ہوا ام البنین، چار بیٹے لگاتار، جب آپ سے تولد ہوئے تو آپ کو بیٹوں کی ماں کہہ کے پکارا گیا، ہائے کیا کہنے اس ماں کے، چاروں بیٹے جب خدا حافظ کہنے آئے ہوں گے ام البنین کو، چاروں بیٹے جب ماں کو خدا حافظ کہنے آئے ہوں گے، اور جب دروازے پہ کھڑے ہو کے چاروں کی سواریاں دیکھی ہوں گی، جب جاتے ہوئے چاروں کی پیٹ دیکھی ہوگی، ہائے اس ماں کے کلیجے پر کیا گزری، اس ماں کے کلیجے پر کیا گزری ہوگی، چار بیٹے جس کے خدا حافظ کہہ کے چلے جائیں، اور یہ بھی یقین ہو کہ ان میں سے کوئی زندہ واپس نہیں آئے گا، اللہ اکبر، حسین ابن علی روزے عاشور اس چراغ کو بجھانے کے بعد جلا چکے، دیکھا سارے کے سارے اعزاء اور اقرباء اور اصحاب ویسے ہی بیٹھے ہوئے، کہا تم لوگ گئے نہیں، کوئی بھی نہیں گیا، زہیر کھڑے ہوئے اصحاب کی طرف سے نمائندگی کی تقریر کی، محسن ابن عسجہ کھڑے ہوئے رسول کے دور سے شب عاشور تک کی کہانی سنائی، بریر حمدانی کھڑے ہوئے اصحاب کی طرف سے نصرت اور حمایت کو یقین دلایا، حبیب ابن مظاہر سے نے بچپن سے جوانی تک کی خدمتوں کا تذکرہ کر دیا، حسین نے سب کو دعائے خیر دی، بنی ہاشم کی باری آئی، کون کھڑا ہو، کون کھڑا ہو، ام البنین کلال، عمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند کھڑا ہو گیا، بعض روایتیں لکھتی ہیں کہ جناب عباس نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابن رسول اللہ اگر ہم اس وقت میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو ہم میں اور اشفیاء میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہم اس خون کا حق کیسے ادا کریں جو ہماری زبان میں دوڑ رہا ہے؟ اور بعض روایتیں یہ لکھتی ہیں کہ عمر بنی ہاشم اٹھ کر کھڑے ہوئے اور بڑے جوش سے کہا، یبنا رسول اللہ، اس کے بعد آواز گلے میں پھنس گئی، دوسری بار پھر ہمتوں کو مجتمع کیا اور پکارے یبنا رسول اللہ، پھر آنسوں نے آواز کو روک لیا، تیسری بار کہا آقا، پھر کچھ نہ بول سکے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، جب کچھ نہ بول سکے تو نظر کی طرف دیکھا، کہا بابا آقا جانے کو کہتے ہیں، بتائیے کیا جواب دوں؟ حسین ابن علی کو بھائی کی صدا پہ اتنا پیار آیا، مسند سے اٹھے، گلے میں بازو ڈال دیے، پیشانی کا بوسہ لیا، جاؤ میرے شیر کل کی جنگ کی تیاری کرو، روزے عاشور آ گیا، ہائے وہ عاشور جس دن فاطمہ کا بھرا گھر ختم ہو گیا، ہائے وہ عاشور جس دن زینب کے بھائی مارے گئے، ہائے وہ عاشور جس دن ام البنین کے چاروں بیٹے قتل ہوئے، چاروں بیٹے قتل ہوئے، نماز فجر تمام کی امام حسین علیہ السلام نے، اور پھر شاعر نے کہا بدترتیب سپاہ آن شاہ پرداخت، شاہ نے اپنی سپاہ کو ترتیب دینا شروع کیا، بدترینے کہا کہ ماں پرداخت، بالکل ایسے جیسے چاند کے گرد ستاروں کی ترتیب ہوتی ہے، حبیب ابن مظاہر میسرہ یافت، حبیب ابن مظاہر کو میسرے پر سردار کر دیا، میں روح زہیر از میمنا یافت، اور چاند سے چہرے والے زہیر کو میمنے پر انچارج بنا دیا۔ جب یہ ترتیب مکمل ہوئی، حسین علم کی طرف بڑھے، علم در دست عباس دلاور، بشان علی در فوج پیمبر، اور اٹھایا علم اور دیا اپنے بھائی عباس ابن علی کے ہاتھ میں، اسی شان سے جس شان سے پیغمبر اپنا علم اپنے بھائی علی کو دیا کرتے تھے، ادھر عباس کے ہاتھ میں علم آیا، ادھر تبلے جنگ بجا، اور کہا آقا میں اس بجنے والے تبل کا جواب دوں؟ کہا نہیں، تم علمدار لشکر ہو، علمدار پہلے نہیں جایا کرتے، آہستہ آہستہ لشکر تمام ہونے لگا، یہاں تک کہ کوئی نہ بچا، چند بنی ہاشم کے بچے اور کڑیل جوان علی اکبر، کہا آقا اب چلا جاؤں؟ کہا تم لشکر کے علمدار ہو؟ کہا مولا کون سا لشکر؟
کون سا لشکر جس کا میں علمدار ہوں؟
کہا نہیں برادر، تمہاری موجودگی سے بیویوں اور بچوں کو ڈھارس ہے، ہائے ہائے یہ جملہ عباس کو بھاری پڑ گیا، ارے ایسا نہ ہو اثر آ جائے اور نام ہی نہیں آئے، تین بھائیوں کی لاشیں اٹھا چکے عباس، ام البنین تین بیٹوں کا پرسہ تو ہو چکا، چوتھا پریشان ہے، چوتھا پریشان ہے۔ سکینہ سے پوچھا، بی بی تمہارے لیے پانی کا بندوبست کروں؟ کہا چچا صبح سے مطلب خون ہے، اب تو پیاس کی آرزو بھی نہیں۔ لیکن علی اصغر بہت پیاسا ہے، تھوڑا سا پانی مل جائے تو بہت اچھا ہو۔ آ جاؤ اپنی مشق اٹھا لاؤ۔ جناب سکینہ اپنی مشق اٹھا لائیں، مشق سوکھ چکی ہے۔ حسین ابن علی نے، عباس ابن علی نے کندھے پر مشق کو رکھا، گود میں بچی کو اٹھایا۔ اس عالم میں حسین ابن علی کے خیمے کی طرف چلے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھائی کو آتے ہوئے دیکھا تو عباس کو مخاطب نہیں کیا، سکینہ کو پکار کر کہا، بی بی بہت پچھتاؤ گی۔ بہت پچھتاؤ گی۔ کہا جاؤ عباس، جب تم نے ٹھان ہی لی ہمیں تنہا کرنے کی تو جاؤ خیمے میں بہن کو خدا حافظ کہہ دو۔ ہائے عباس خیمے میں آ گئے۔ ارے یہ بچہ جب پیدا ہوا امیر المومنین کی گود میں لا کر دیا گیا۔ جناب امیر نے یہ بچہ امام حسین علیہ السلام کی گود میں ڈالا اور جب پہلا جملہ امام حسین علیہ السلام کے منہ سے نکلا، بابا ہاسا قمرہ بنی حاسم، بابا یہ بنی حاسم کا چاند ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بچہ بہن کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد عباس کو حسین اور زینب نے پالا، حسین اور زینب نے پالا، آ کر شہزادی کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ ارے زینب نے 32 برس کی کمائی کو دیکھا، نہیں کہتی، نہیں کہتی کہ کیسے اجازت ہوں۔ کہا عباس ایک واقعہ سنو گے، ایک واقعہ سنو گے؟ بابا میرے شانے چومتے تھے اور روتے تھے تو میں پوچھتی تھی، بابا میرے بازو چوم کر آپ روتے کیوں ہیں؟ تو کہتے تھے، زینب تیرے بازو میں رسی بندے گی۔ عباس تم صحنہ خانہ میں کھیلتے نظر آتے تھے تو میں کہتی تھی، بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، ارے اس کے بازو میں رسی کون باندھے گا؟ ارے جو کمرہ بنی حاسم، مجھے یقین ہو گیا میرے بازوں میں رسی بندے گی۔ نکل آئے عباس خیمے سے، ہائے کیسی وہ رخصت ہوگی۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، حسین ابن علی نے دیکھا جوش و خروش کا عجیب عالم ہے، پکارے، بھائی تم پانی لینے جا رہے ہو نا؟ کہا ہاں آقا۔ کہا تلوار یہاں رکھ دو۔ ہائے کربلا کا پہلا شہید، حسین نے تلوار نہیں لے جانے دی، ایک نیزہ پکڑا دیا۔ ارے حیدر کرار کے لال، اگر تم تلوار لے کے نکل گئے تو یہ اصلِ آنسو تو نہیں آئے گی۔ کمال اعتاف ہے، کمال اعتاف ہے، پیشانی پر جنبش بھی نہیں آئی، جنبش بھی نہیں آئی۔ ارے کیا دودھ کی اثر ہے ام البنین، کیا دودھ کا اثر ہے، شکن بھی نہیں آئی۔ یہ نہیں کہا آقا وہاں ہزاروں کا لشکر ہے اور میرے ہاتھ سے تلوار بھی لے لی؟ شکن بھی نہیں آئی. اٹھایا نیزا, اٹھایا نیزا اور چلے میدان کی طرف. اور اس کے بعد مقاصد لکھتے ہیں کس شیر کی آمد ہے کہ رن کہاں پر آئے, رن ایک طرف چرخے کو ہم کہاں پر آئے. رستم کا بدن زیر زمین کانپ رہا ہے, کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. اللہ اکبر, ایک نیزے سے دریا کے گھاٹ کا پہرا توڑ دیا, ایک نیزے سے. اور پھر سلام ہو میرا اس ماں پر, سلام ہو میرا اس ماں پر, ام البنین, ہزاروں کی تعداد میں دشمن دیکھ رہا ہے, آپ کے بیٹے نے دریا میں گھوڑا اتارا. ارے چلو میں پانی اٹھایا اور سب آنکھوں نے دیکھا, حقارت سے پانی پھینک دیا, آپ کا بیٹا دریا سے پیاسا باہر نکل آیا. اللہ اکبر. اب عباس لڑتے جا رہے ہیں, جلد سے جلد مس پہنچ جائے. اور حسین بیٹی سے کہہ رہے, تم کہتی تھی نا, پوچھتی تھی نا سکینہ دادا خیبر میں کیسے لڑے تھے, ارے دیکھو دادا کے لال کی جان. حسین بھائی کی جنگ دیکھ رہے ہیں, علم لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے علم لہرایا اور نیچے ہوا. حسین کا دل ڈوبا, ادھر ایک ہاتھ کٹ کے جدا ہو گیا. علم پھر اونچا, حسین کی نگاہیں علم پر, علم پھر ایک بار لہرایا اور نیچے ہوا. دوسرا بازو کٹ گیا, اب حسین کی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہے علم کہاں ہے, علم اوپر نہیں ہوتا. مشہ سکینہ چھپ گئی, سر پر گھس لگا, آواز آئی السلام علیکم. حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, بے اختیار اٹھنا چاہا, اٹھ نہ سکے. ونکسا زہری, ٹوٹ گئی میری کمر. عباس ٹوٹ گئی میری کمر. آگے لبے دریا حسین, اپنے جوان کو ایڑیاں رگڑتا ہوا دیکھنے کے لیے. اب جب سر اٹھا کر گود میں رکھا, بھائی نے سر ہٹا لیا. کہا بھائی, ارے تیری ساری زندگی اس گود میں سر رکھ کر سوتے ہوئے بسر ہوئی, آج سر ہٹا لیا. کہا مولا حد ادب, میرا سر تو آپ کے زانو پر, اور جب آپ کا سر کٹا ایک گزارش ہے میری فاطمہ کے لال, ایک گزارش ہے. کہا جلدی کہو. کہا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہا دیکھ میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں. کہا آنکھ میں تیر ہے, دوسری میں خون ہے. حسین نے آنکھ کا خون صاف کیا. کہا السلام علیکم یا باپ اللہ, اے میرے آقا تجھ پر میرا سلام ہو. یہ کہہ کر آنکھ بند کرنا چاہتے تھے, حسین نے کٹے ہوئے شانے ہلا